فرمایا گیا زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی خوبصورت بنا دی گئی ہے، بہت زینت بخشی گئی ہے، اور وہ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اس گلیمر میں کھو کر ایمان والوں کا مذاق اڑا رہے ہیں جن کے پاس یہ سب کچھ نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جو شخص کسی مومن مرد یا عورت کو اس کے فقر و فاقہ کی وجہ سے حقیر سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے اولین و آخرین کے مجمع میں رسوا اور ذلیل کریں گے۔ یعنی جو کسی مومن کو حقیر سمجھتا ہے صرف اس کی بھوک اور غربت کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوری دنیا کے سامنے ایسا مذاق اڑانے والے کو ذلیل کریں گے۔ اور جو کسی مسلمان مرد یا عورت پر بہتان باندھے اور کوئی ایسا عیب اس کی طرف منسوب کرے جو اس میں نہیں، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کو آگ کے ایک اونچے ٹیلے پہ کھڑا کریں گے جب تک کہ وہ خود اپنی تکذیب نہ کر دے، اپنے آپ کو جھوٹا نہ کہہ دے۔ پھر فرمایا کان الناس امتا واحدۃ، تمام لوگ ایک ہی امت تھے، ایک ہی دین پر تھے، ایک ہی طریقے پر تھے۔ کان الناس امتا واحدۃ، یعنی ابتدا میں یہ اونچ نیچ نہ تھی، ابتدا میں تمام لوگ عقیدہ توحید پر ہی تھے، اللہ کی طرف ہی راغب تھے۔ جیسا کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک 10 صدیاں لوگ صرف توحید پر رہے، کہیں کفر نہ تھا، کہیں شرک نہ تھا، سب لوگ مسلمان ہوا کرتے تھے۔ کان الناس امتا واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، تو بھیجا اللہ نے انبیاء کو خوشخبری دینے والے بنا کر اور ڈرانے والے بنا کر۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ کتاب حق کے ساتھ اتاری، یعنی ان انبیاء پر کتاب اتاری حق کے ساتھ۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ وہ فیصلہ کرے لوگوں کے درمیان، فی مختلفو، فی ان معاملات میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا۔ اختلاف کب؟ ومختلف فیہ الا الذین اوتوہ من بعد ما جاءتہم البینات، اور نہیں اختلاف کیا اس میں، کس میں؟ حق کے معاملے میں، الا مگر، الذین اوتوہ، انہی لوگوں نے جنہیں وہ دیا گیا تھا، جنہیں کتاب ملی تھی، حق ملا تھا، دین ملا تھا، وہی اختلاف کر بیٹھے۔ تب من بعد ما جاءتہم البینات، اس کے بعد کے روشن دلائل ان کے پاس آ چکے تھے، یعنی کتاب، رسول اور ان کی تعلیمات۔ کیوں کیا تھا اختلاف؟ بغیم بینہم، آپس کی ضد کی وجہ سے، آپس کی بغاوت کی وجہ سے، سرکشی کی وجہ سے۔ بغی، بغی کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، باغی کہتا ہے، غیر باغن پیچھے پڑ چکے نا، غیر باغن، نہ چاہنے والا ہو، نہ رغبت رکھنے والا ہو۔ تو باغی اور بغی کسی چیز کا چاہنا، اور کس طرح چاہنا؟ کہ کسی چیز کی طلب اور خواہش کے حصول میں مناسب حد سے آگے نکل جانا، حد سے آگے بڑھ جانا، اپنا حق انصاف سے زیادہ وصول کرنے کی کوشش کرنا، اس کو کہتے ہیں بغی، اپنا حق انصاف سے زیادہ وصول کرنے کی کوشش کرنا۔ ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات حق نظر آنے کے باوجود، سچائی دکھنے کے باوجود، انسان اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہ سچائی تو سچائی ہے، حق ہے، پھر بھی وہ سمجھ میں کیوں نہیں آتا، نظر کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ پس پردہ انسان کے مفادات کو ٹھیس پہنچ رہا ہوتا ہے، انسان کے وقار، اس کی آسودہ زندگی کو کہیں نہ کہیں سے کچھ نقصان ہوتا ہے، اس کی دھاک، اس کی ٹھاٹ، اس کا مال، اس کا وقار، اس کا جلال، کوئی بھی چیز جو انسان کو بہت مرغوب ہے اپنی زندگی میں، ان میں سے کسی نہ کسی چیز کا جب وہ نقصان دیکھتا ہے تو نقصان برداشت نہیں کر سکتا، حق کا انکار کر دیتا ہے، حق کو حق نہیں سمجھتا، حق کو جھٹلا دیتا ہے، حق کا انکار کر دیتا ہے، اس کا مذاق اڑانے لگتا ہے۔ تو گویا اختلاف کی بنیادی وجہ کیا ہوئی؟ حب دنیا، حب جاہ، مرتبے اور مقام، مفادات کی محبت۔ اختلاف حق کی راہ سے انحراف کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی حق نظر آنے کے باوجود جب اس کو قبول نہیں کرتا۔ انحراف کیا ہوتا ہے؟ بائی پاس کر جانا، دوسری طرف سے نکل جانا۔ اور اس انحراف کا جو منبع یا سورس ہوتا ہے، بغض و عناد ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں دوبارہ اس آیت کو، کان الناس امتا واحدہ، سب لوگ ایک طرح، ایک عقیدے، ایک طریقے پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے جنہوں نے آ کے لوگوں کو اچھے کاموں پر خوشخبری سنائی، برے کاموں پہ ڈرایا، ان کے ساتھ کتاب اتاری، حق دے کر بھیجا تاکہ وہ لوگوں کے جھگڑوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں۔ لیکن کتاب اور رسول جو اختلاف مٹانے کے لیے آئے تھے، لوگوں نے اسی کی بنیاد پر اختلاف کر لیا۔ کہا کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے کس لیے بھیجا تھا رسول؟ رسول کس لیے بھیجے تھے؟ حق کو عام کرنے کے لیے، حق ظاہر کرنے کے لیے۔ کتاب کس لیے بھیجی تھی؟ تاکہ حق کے مطابق فیصلے ہوں ان معاملات میں جن میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ اسی کتاب کو اختلاف کا سبب بنا لیا، اور ہر ایک نے اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے اسی کتاب کو استعمال کیا، جیسے آج کے دور میں ہو رہا ہے ہمارے ہاں۔ جتنے بھی گمراہ فرقے ہیں وہ اپنے دلائل کہاں سے لاتے ہیں؟ کتاب سے ہی لاتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کتاب کی آیات کے مفہوم کو ڈسٹارٹ کرتے ہیں، من مانے ترجمے کرتے ہیں، شوشے نکالتے ہیں، جو اس کا حقیقی معنی ہوتا نہیں وہ معنی اس کو پہنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وجہ اصل میں کیا؟ اپنے مفاد کو بچانا، جو دین کا ایڈیشن ان کو پسند ہے اس میں رنگ بھرنا، اس کے لیے کوشش کرنا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وجہ بتا دی کہ بغیم بینہم، آپس کی ضد، ہر ایک نے بڑا بننا چاہا۔ فہد اللہ الذین آمنوا، تو ایسے میں اللہ نے رہنمائی، لما اختلفوا فی، واسطے اس چیز کے جو انہوں نے اختلاف کیا اس میں، من الحق کے حق میں سے، بِإذنِ ہی، اپنے اذن سے۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف۔ اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اختلافات ہر دور میں رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہدایت پر بھی رہے ہیں۔ یعنی یہ نہ سمجھا جائے کہ جب دین میں اختلاف ہوتا ہے تو حق چھپ جاتا ہے، حق پھر بھی موجود ہوتا ہے، حق باقی رہتا ہے، لیکن وہ کہاں ہوتا ہے؟ کہاں سے ڈھونڈیں؟ کہاں سے نکالیں؟ کہاں سے پہچانیں؟ کیونکہ یہاں پر آیا نا کہ لوگوں نے بغاوت کی وجہ سے روشن دلائل آنے کے باوجود اختلاف کیا، اور دین میں اختلاف کی بات ہے یہاں دراصل، اور اختلافوں کی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو ان کے درمیان فیصلے ہیں، یہ کوئی عدالتی فیصلے نہیں ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو اختلاف ہو جاتے ہیں ان کے فیصلے۔ تو اللہ نے پھر ہدایت بھی دی کچھ لوگوں کو، وہ کون لوگ ہیں؟ کیونکہ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمیں صحیح راستہ ملے، صحیح چیز ملے، صحیح دین ملے، خالص، پیور، جو واقعی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہو۔ کیونکہ ہمارا معاملہ لوگوں سے نہیں ہے، ہمارا معاملہ اس سے ہے، ہمیں کسی انسان سے کوئی سرٹیفکیٹ نہیں لینا، نہ کوئی انعام لینا ہے، ہمیں جزا چاہیے اللہ سے، ہم راضی کرنا چاہتے ہیں اس کو۔ لہذا ہر وہ شخص جو سچے دل سے ہدایت کی تلاش میں ہوگا اور ہدایت سامنے آنے کے بعد ماننے کی صلاحیت رکھتا ہوگا، اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ فہد اللہ الذین آمنوا، حق کو مان لینے والوں کو اللہ ہدایت دیتا ہے، جو بغیر کسی تعصب کے، بغیر کسی یعنی دنیا کی محبت یا کسی بھی ایسی چیز میں گرفتار ہوئے بغیر، مصلحتوں اور مفادات کو ایک طرف رکھ کے، سب کے پردے چیک کر کے پھر حق کو دیکھنے کی کوشش کریں۔ جو شخص مفادات اور مصلحتوں کو سامنے رکھ کر حق کی پیروی کرتا ہے، وہ حق کو نہیں پا سکتا۔ اب بات تھوڑی سی مشکل نہ لگے آپ کو، اللہ کرے کہ آسان ہو جائے، کیونکہ ہم سب کی تمنا یہی کہ اللہ تعالی ہم کو ہدایت دے۔ اور اس مثلا آج کے دور میں بھی رنگ رنگ کی بولیاں ہیں، اور ہر گروہ اور ہر فرقہ کیا سمجھتا ہے، حق ہمارے ہی پاس ہے اور باقی سب گمراہ ہیں۔ تو ایسے میں بہت سے لوگ تو سیدھا اسلام سے ہی کنارہ کشی کر جاتے ہیں، کہ ضرورت ہی نہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ۔ آج کی ینگر جنریشن کو آپ پوچھیں، کہتے ہیں کس اسلام کی بات کرتے ہو، کون سا والا اسلام، کس والا اسلام، کیونکہ ہر شخص تو اپنی مرضی کی تفسیر کر رہا ہوتا ہے، اپنی مرضی کے معنی پہنا رہا ہوتا ہے۔ تو ہم کس کی مانے، کس کی نہ مانے، کیونکہ ہم تو عربی نہیں آتی، ہم تو نہیں جانتے کہ حقیقت میں کیا لکھا ہوا۔ جو بولتا وہ یہی سمجھ کے بولتا کہ جو وہ کہہ رہا بس وہ سچ ہے اور باقی سب غلط ہے۔ تو ایسے میں پھر انسان کہاں جائے؟ اب یہ جو آپشن لوگوں نے اختیار کی نا، کہ دین کو ہی خیر باد سلام کر دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ اس میں تو بڑا اختلاف ہے اس لیے ہم جا رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی ہلاکت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مثلا ایک شخص بیمار پڑتا ہے، وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ جو نسخہ لکھتا ہے اس میں کوئی دوائی لکھی ہوتی ہے، وہ دوسرے کے پاس جاتا ہے وہ کوئی اور دوا لکھ دیتا ہے، تیسرا کچھ اور سجیسٹ کرتا ہے، چوتھا کچھ اور کرتا ہے۔ کیا ایسے مریض کو یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ وہ کہے کہ میں کوئی بھی دوا نہیں کھاتا، یہ سب ڈاکٹر آپس میں اختلاف کرتے ہیں، ہر ایک کا نسخہ نیا ہے، اس لیے بہتر ہے میں کوئی بھی نسخہ استعمال نہ کروں؟ کیا کبھی ہم نے ایسا کیا کہ آپ کا بچہ بیمار ہے، بخار میں تڑپ رہا ہے، اور آپ ایک ٹیسٹ فرما رہے ہیں کہ ایک دو تین ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں میں دیکھتی ہوں بھلا اگر سب نے ایک ہی بات کی تو میں اس کو دوائی دوں گی، اور اگر سب نے مختلف بات کی میں نے دوائی نہیں دینی پھر۔ اور آپ کبھی لٹرلی ایکسپیرینس کر کے دیکھیں کہ ہر ایک مختلف دوا لکھ کر دے گا، ڈوز مختلف ہوگی، ٹائمنگز مختلف ہوں گے، مشورے مختلف ہوں گے، ایک کہے گا ٹھنڈی پٹیاں لگاؤ، دوسرا کہے گا کچھ اور کرو۔ تو ایسے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ گھر بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ سب مختلف باتیں کرتے ہیں اس لیے صحت کسی سے بھی نہیں ہو سکتی، میں دوا لیتا ہی نہیں، یہ حل نہیں ہے اس کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دوا نہ لیں گے تو بیماری بڑھ جائے گی، بیماری بڑھ کر کہاں پہنچائے گی، ہلاکت کو پہنچائے گی، اس لیے دوا تو لینا ہے۔ پھر آپ کس کی دوا لیتے ہیں؟ اس کی کہ جو اپنے یعنی مثلا دو تین ڈاکٹرز کے درمیان آپ اگر مقابلہ کریں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کس کے پاس مثلا کیا ڈگری ہے، علم کیا ہے، دیکھتے ہیں نا۔ آپ کہتے ہیں جی فلاں تو بچوں کا اسپیشلائزڈ ہے، اس لیے عام ڈاکٹر کی بات چھوڑو، اس کی بات مان لو۔ دوسرا کہتا ہے نہیں فلاں جو ہے اس کا ایکسپیرینس زیادہ ہے، اس کی بات مانو۔ پھر یہ آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے، کوئی کرائیٹیریا مقرر کرنا پڑتا ہے جس بنا پر آپ ایک ڈاکٹر کی مان لیتے ہیں، باقیوں کی چھوڑ دیتے ہیں، اور آپ مانتے ہیں اور تجربہ کرتے ہیں اور وہ صحت ہو جاتی ہے، اگرچہ دوسروں کی مان کر بھی کچھ نہ کچھ صحت وہاں سے بھی ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہوتا کہ کسی کی ڈاکٹر کی دوا میں کچھ بھی فائدہ نہ ہو، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے۔ کہیں سے 50% ہو جاتا ہے، کہیں سے 75%، کہیں سے 100%۔ اب یہ ہے کہ ہمیں بھی اگر دین کے معاملے میں ایسا ہی لوگوں کے اندر اختلاف نظر آتا ہے تو ہمیں الگ ہو کے بیٹھنا نہیں ہے، ہم اس کا حل یہ تلاش کریں کہ ہم تو دین کو ہی خیر بات کر رہے ہیں۔ نہیں، دین کو خدا حافظ کہنے سے ہلاکت ہے، اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں، نہ دنیا میں امن ہے نہ آخرت میں امن ہے۔ تو یہ جو ہم نے آپشن اختیار کر رکھی ہے ہماری اکثریت نے کہ دین کا نام ہی نہ لو، مثلاً کئی جگہ ریسٹورانٹس وغیرہ میں لکھے تھے یہاں مذہبی بحث سیاسی گفتگو منع ہے، تو اپنی جان چھڑانے کے لیے کرتے ہیں ایسے، لیکن اس ریسٹورانٹ کی حد تک تو ٹھیک ہے، مگر عام زندگی میں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی انسان کہے کہ مذہب کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ مذہب اختلاف کا سبب ہے، اس کے بغیر تو آگے گزارا ہی نہیں۔ لہذا اب آپ کو کوئی معیار تلاش کرنا ہے کہ جس کے ذریعے آپ حق تک پہنچ سکیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کیا بتاتے ہیں؟ فہد اللہ الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو ایمان لاتے ہیں۔ کن پر ایمان لاتے ہیں؟ انبیاء علیہم السلام پر، ہدایت کے بنیادی سورسز پر، ہدایت کے خالص چشموں پر، کہ جو کچھ اللہ نے فرمایا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حق ہے۔ اور اگر کوئی شخص دین کی تشریح اور تعبیر اپنی عقل سے فرما رہا ہے، اپنے فلسفوں سے کر رہا ہے، خواہشات سے کر رہا ہے، کسی اور چیز سے کر رہا ہے، تو وہ تعبیر قابل قبول نہ ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدایت کا معیار دو ہی چیزیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہیں، ترکت فیکم امرین لن تدلوا ما تمسکتم بهما، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ہرگز گمراہ نہ ہوگے جب تک ان دو کو مضبوط پکڑو گے، اور دونوں کو ایکولی مضبوط پکڑنا ہوگا، صرف ایک کو پکڑ کے کام نہیں چلے گا۔ اور وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسولہ، ایک طرف اللہ کی کتاب اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اختلاف کہاں شروع ہوتا ہے؟ جب ہم ان دو چیزوں کے بعد دیگر انسانی ذہن پر اعتماد شروع کرتے ہیں، پھر ہر ایک اپنے بڑے کی طرف دیکھتا ہے کہ وہ کیا فرماتا ہے۔ تو ہمیں کسی انسانی بڑے کی طرف نہیں دیکھنا، ہمیں پھر اصل اوریجنل سورسز کی طرف دیکھنا ہے۔ اس کے لیے قرآن کی تفسیر کہاں سے دیکھنی؟ سب سے پہلے کہ اس آیت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کس ماحول، کس موضوع کے اندر اتری، کس بارے میں اتری، یہ جاننا نہایت ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی شخص اس کو جانے بغیر تفسیر کر رہا ہے تو وہ ادھر ادھر بھٹک جائے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ آپ کو لمبی لمبی حدیثیں لکھنا ہی سب سے مشکل کام لگ رہا ہے تفسیر میں، اس کا بھی حل سوچتے ہیں کہ یہ چیز مٹیریل لکھ کر آپ کو دے دیا جائے، یا سورسز تک رسائی کسی طرح کرا دی جائے تاکہ آپ کی مشکل آسان ہو۔ ہر چیز اتنی جلدی تو نہیں ہو سکتی، لیکن بہرحال انشاءاللہ ہوگی۔ تو پہلے نمبر پر اس کو دیکھا جائے، کیونکہ اصول تفسیر میں جو طریقہ ہے تفسیر کا، قرآن کو سمجھنے کا، وہ یہی ہے کہ پہلے قرآن کو قرآن کی روشنی میں دیکھا جائے کہ اس جیسی آیت دوسری جگہ کیا کہتی ہے، کیونکہ بعض آیتیں مجمل ہوتی ہیں، بعض مفصل ہوتی ہیں۔ لہذا کسی ایک آیت کو لے کر کوئی حکم نہیں نکالا جا سکتا، کسی ایک آیت پر ڈپینڈ نہیں کیا جا سکتا۔ عموماً تفسیر غلط رخ اختیار کر لیتی ہے اگر کسی ایک آیت کو اس کے سنگل کانٹیکسٹ سے اٹھا کر وہیں تفسیر کی جائے۔ یہ جتنے گمراہ کن فرقے قرآن کو بنیاد بنا کے بات کرتے ہیں اور عوام بھٹک جاتے ہیں کہ دیکھو جی قرآن کوٹ کیا ہوا ہے، یہ کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ وہ ہوتا کیا ہے؟ آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات کوٹ کی جاتی ہے، اصل کانٹیکسٹ میں نہیں اسے بیان کیا جاتا۔ اس لیے جب بھی کبھی کوئی مجھ سے آ کے کہتا ہے جی دیکھیں قرآن میں یہ لکھا ہوا، تو میں اس سے کہتی ہوں کہ بتائیے کہاں لکھا ہوا، اور ہمیشہ میں قرآن کھولتی ہوں آگے اور پیچھے سے، ساتھ جوڑتی ہیں پھر میں کہتی ہوں اب مجھے اس کا مطلب آپ خود بتائیں، کیا یہی بنتا ہے جو یہاں بتایا جائے؟ وہ نہیں ہوتا. تو جب آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کو اس کے سارے کانٹیکسٹ سے ہٹا کے صرف ایک چیز چن کے آپ، مثلاً آپ نے چاول خریدے یا چنے خریدے، اور مثلاً یلو چنے میں ایک چنا کالا تھا، اور آپ کیا کریں کہ وہ کالا چنا اٹھا کے دکھائیں، دیکھیں یہ خرید کر لائیں، اب وہ ایک ہے اور باقی کچھ اور رنگ کے ہیں، آپ باقی کو چھپا کے بس ایک وہ دکھا رہے ہیں، اس سے تو بات نہیں بنے گی. تو جو مفاد پرست لوگ تھے انہوں نے قرآن کے ساتھ یہی کیا، باقی قرآن کی روح کو ایک طرف چھوڑا، جو چیز ان کو سوٹ کرتی تھی، جس سے وہ دوسروں پر غلبہ حاصل کر سکتے تھے، بس وہ حصہ نکال کے دکھا دیے، دیکھو یہ قرآن میں سے. اسی لیے اگر یہ جو کورس آپ کا کیا گیا ہے، شارٹ چھوٹا ہے تھوڑا ہے، لیکن اس میں ضروری ضروری ایسی چیزیں عوام کے قرآن سمجھنے کے لیے، کہ جس سے یہ بہت زیادہ جو گڈمڈ ہو گئی ہے دین کے روح میں، اس کو چھانٹا جا سکے. کہ مثلا اصول تفسیر ہے، تو اس میں تفسیر کا اصول کیا ہے؟ اگر کسی نے اس اصول کو مد نظر رکھا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں رکھا تو اس کی تفسیر ایک طرف. قرآن کو نمبر ایک قرآن سے، پھر نمبر دو حدیث سے. اگر حدیث کو چھوڑ کر بائی پاس کر کے کسی اپنے عقل کے اوپر بنیاد رکھی تو وہ بھی بھٹکے گا اور بھٹکائے گا. دلو و ادلو. پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے اقوال سے. حدیث میں آتا ہے، مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہ آئے گا، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، ان کا کوئی مخالف ان کو نقصان نہ دے سکے گا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے. اور اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں جس طریقے پر. لہذا یعنی تفسیر کے سٹیپ بائی سٹیپ آنے سے پہلے اللہ کی کتاب، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان یا عمل، پھر جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے درمیان ایک باعمل انسان کی حیثیت سے دیکھا، ان کی آبزرویشن، ان کی باتیں، کہ انہوں نے کیا بتایا کہ دین اصل میں کیا تھا، پھر اس کے بعد آج کے دور میں لے آئے اس کو کہ ہمارے حالات کیا ہیں. اگر پچھلے سارے بیک گراؤنڈ سے کاٹ کے جڑیں کاٹ دی آپ نے اس کی، اور لگے ہیں اوپر سے ایک ایک پتے اور پھول کو دیکھنے کے یہ یوں لگ رہا ہے اور یہ یوں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ پتا سوکھ کر پیلا ہو چکا ہو اور وہ پھول جل کے کسی اور رنگ کا بن چکا ہو. تو وہ ہوگا تو پھول، مگر اس کا رنگ کچھ اور ہوگا، اوریجنل رنگ نہیں ہوگا جس پودے کی جڑیں کٹ چکی ہوں. تو اسی طرح جب قرآنی آیات کی بنیاد آپ ہٹا کر صرف اوپر اوپر سے آپ ان کو انٹرپریٹ کریں گے تو مفہوم کچھ سے کچھ ہو جائے گا. اس لیے تفسیر کرنے سے پہلے بھی یہ ضروری ہے کہ جو اس کا اصل جس جگہ پر وہ اتری، اس کو پہلے اس تصویر کو دیکھیں، پھر آپ اس کو باقی چیزوں سے موازنہ کریں، یعنی اور پھر خود کو بدلنے کی کوشش کریں اس کے مطابق، نہ کہ اسے بدلنے کی کوشش کریں اپنے مطابق. تو جب بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ قرآن کو بدلا جاتا ہے اپنی مرضی کے مطابق، وہیں گڑبڑ شروع ہو جاتی. جیسے اقبال نے کہا تھا، خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں. پھر اس کے بعد فہد اللہ الذین آمنوا سے مراد ایمان والے بھی لیا گیا، تمام اقوام میں سے، اقوام عالم یعنی مذاہب عالم میں سے. مثلا اگر مسلمانوں کو کمپیئر کیا جائے یہود اور نصارہ کے ساتھ، تو اللہ نے ایک کے اوپر غضب فرمایا، ایک کو بھٹکنے والا کہا، اور مسلمانوں کو ہدایت یافتہ، انعام یافتہ کہا. اس کی ایک دو مثالیں دوں گی آپ کو. کہ مثلا اہل کتاب نے جمعہ کے دن میں اختلاف کیا، یہود نے ہفتے کو اور نصارہ نے اتوار کو اپنا مقدس دن قرار دیا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمعہ کا دن اختیار کرنے کی ہدایت دی. یعنی اصل مقدس دن جمعہ ہی تھا، لیکن انہوں نے اور چیزیں پسند کر لی تو امت مسلمہ کو اصل چیز دے دی گئی. پھر اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہوا، یہود نے ان کا کفر کیا، نصارہ نے ان کو اللہ کا بیٹا کہا، ایمان والوں نے اللہ کی بات مان لی، تو ان کو کیا قرار دیا؟ کلمت اللہ اور اللہ کا نبی. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہو, یہود نے کہا یہودی تھے, نصارہ کہنے لگے نصارہ تھے, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ حنیف مسلمہ تھے, ہم نے اللہ کی بات مان لی, ان کو نہ یہودی کہا نہ عیسائی کہا. اسی طرح اور بھی مثالیں آپ قرآن میں دیکھ سکتے ہیں. فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا, اختلفوا کون ہے؟ باقی اقوام, باقی مذاہب کے ماننے والے. من الحق کی حق میں سے, باذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم, اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے رستے کی طرف. ام حسبتم, کیا تم سمجھتے ہو, ان تدخلوا الجنت, ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے, جنت کا رستہ اتنا آسان ہے, آسانی سے پہنچ جاؤ گے. ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم, حالانکہ تم پر وہ سب کچھ گزرا ہی نہیں جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پہ گزر چکا. مستهم البأساء, ان پہ سختیاں آئیں, والضراء, مصیبتیں, فزلزلوا, ہلا مارے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ, یہاں تک کہ رسول اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان لائے پھر پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی. الا ان نصر اللہ قریب, سنو اللہ کی مدد تو قریب ہے, آیا ہی چاہتی ہے. اس کا پس منظر بھی, جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہجرت مدینہ کے بعد مسلمانوں کو یہود, منافقین, مشرقین عرب سے مختلف طرح کی ایزائیں اور تکلیفیں پہنچی, کیونکہ یہ مدنی صورت ہے نا بقرہ. تو اس پر مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم تو حق کی راہ پر ہیں, پھر یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ساری دنیا ہمارے ہی پیچھے ہاتھ دھو کے کیوں پڑ گئی ہے؟ یہ سب ہماری ہی مخالفت میں کیوں سرگرم ہو گئے ہیں؟ حالانکہ یہ سب اپنے آپ کو حق پر کہتے ہیں, مشرکین حضرت ابراہیم کے دین پہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے, یہود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے, منافقین بظاہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان رہے تھے, لیکن اس کے باوجود ایک سے ایک بڑھ کر مشرکین ہر سال جنگ تھوپ رہے تھے, اس کے لیے آ جاتے تھے, منافقین اندر سے ریڑے کاٹنے میں لگے ہوئے تھے, یہود ہر چھوٹی بڑی بات پہ پروپیگنڈا لے کے کھڑے ہو جاتے. تو اس پر جو مٹھی بھر مسلمان تھے ابھی مدینہ کی نوخیز ریاست میں, وہ پریشان ہو ہو کر اٹھتے تھے کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ حق کو قبول جو کیا ہے تو گویا بیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال دیا ہے کہ ہر طرف سے یلغار ہو رہی ہے, ہمارا قصور کیا ہے, اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو اس پر یہ آیات نازل ہوئیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ تم سے پہلے لوگوں کو ان کے سر سے لے کر پیروں تک آرے سے چیرا گیا, لوہے کی کنگھی سے ان کے گوشت پوشت کو نوچا گیا, لیکن یہ ظلم و تشدد ان کو دین سے نہ پھیر سکا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کعبہ کے سائے میں ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے کہ حضرت خباب بن ارت, وہ مکہ کا واقعہ, خباب بن ارت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں نہیں کرتی؟ کیونکہ ان دنوں مسلمانوں کو بہت انڈیویجولی جسمانی اذیتیں دی جا رہی تھی. آپ تکیہ چھوڑ کر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا, آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا, آپ نے فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے جن کے گوشت اور پٹھوں اور ہڈیوں تک میں لوہے کی کنگھیاں چلائی گئیں, یعنی اتنی گہری لوہے کی کنگھیاں کہ وہ گوشت اور پٹھوں کو چھوڑ کر ہڈیوں کو جا ٹچ کیا انہوں نے, مگر وہ سچے دین سے نہیں پھرے تھے, آرا ان کے سر کے درمیان رکھ کے چلایا جاتا اور دو ٹکڑے وہ کر دیے جاتے, لیکن وہ اپنے سچے دین سے نہیں گھڑتے تھے. اللہ اس کام کو ضرور پورا کرے گا, یہاں تک کہ ایک شخص صنعاء سے سوار ہو کر حضر موت تک چلا جائے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہ ہوگا. یہ بخاری کی روایت ہے.